محمد محمد أجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجئے محمد و آل محمد محمد عجل فردیار عالم کا انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان اس نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی اور یہ کہ انشاءاللہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم ان کے راستے پر چلیں اور وہ دعا پوری ہو جائے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد اس دعا کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اس عزاداری کی قبولیت کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد عجل فرجہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اسباب کے نظام کے اوپر خلق کیا ہے یعنی ہر چیز کا کوئی قانون ہے کوئی ضابطہ ہے اور یہ خدا نے متعال کی حکمت کی ایک نشانی ہے کہ جب بھی کوئی کام انجام پائے گا اس کا کوئی سبب ہوگا اور اس سبب اور مسبب کے درمیان یعنی جو علت معلول ہے ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی کام کو کسی بھی ذریعے سے کر لیں دائرے کے نہیں ہو سکتا ہے اور چونکہ دنیا میں ایک قانون ہے تو یہ سائنسز نکلے پھر کہ بھئی یہ کیمیکل ہے اس کا یہ اثر ہے اپنے تجربے سے دیکھا تو وہ خدا جس نے مادی دنیا کو ان اسباب کے اوپر خلق کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا اس مادی دنیا سے بڑھ کر جو دنیا ہے اس کو بے سبب خلق نہیں کرے گا اس کو اس نے اس سے بڑھ کر اسباب پہ خلق کیا ہوگا لیکن ہماری یہاں پر کچھ کوتاہی ہوتی ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ایک مثال عرض کرتا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ ایک موضوع کا آغاز بھی کریں گے آج اور اس کے بعد کوشش کریں گے اس موضوع کے اطراف میں جو بھی اور ذیلی موضوعات آتے ہیں ان کو ان پانچ دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں درود بھیجے گا محمد و آل محمد 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 عجل فرجہ جو موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ کس ترتیب سے کرتے ہیں کس ترکیب سے کرتے ہیں یہ بڑا سخت معاملہ ہے جب بھی ماہ محرم اور عزا کے ایام شروع ہوتے ہیں تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے اوپر کوئی علم نازل تو نہیں ہو رہا ہے آپ نے جو پہلے کا علم ہے اسی سے کہیں نہ کہیں کچھ عرض کرنا ہے سننے والے بھی ہر روز تو نئے نہیں آ رہے सुनने वाले वही लोग होंगे जो पिछले साल भी सुने हुए थे। तो अब ये इल्ज़ाम उठाएं कि आप एक ही मतलब बार बार कह रहे हैं, तो वो भी इल्ज़ाम उठाना आसान नहीं है, गरचे बाद लोग इसे कबूल कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो यही कर लें। फिर नया जो लाएं तो कहाँ से लाएं, ये बड़ा अजीब सा मौजू होता है। इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सोची कि नया मौजू आएगा एक ख़ास जगह से, ज़ाहिर है कि मेरे पास कोई रबता नहीं है ऊपर से कि मैं पूछूं भाई नया मौजू क्या होगा। लेकिन मैंने देखा कि मैं एक इंसान जो अपने तालब इलम की ज़िंदगी में चल रहा है, तकरीबन 40 साल हो गए तालब इलम बने हुए, तो जो 40 साल तालब इलमी है इसमें मैंने क्या उठाया, क्या झेला, जो मुख्तलिफ़ मराहिल पर मैं झेलता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उससे ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जो फर्दर डेवलपमेंट करूँ तो वो कैसे करूँगा। आपके लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी एक जगह खड़े रहें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मौलाना ने फरमाया कि वो शख्स हलाक हो गया कि जो जिसके दो दिन एक जैसे रहे बराबर हो गए, वो हलाक हो गया। और ये ख़तरा बहुत ज़्यादा है, पीछे ना भी जाएं तो ख़तरा ये रहता है कि इंसान एक ही जगह खड़ा रहता है, ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा, वो जहाँ खड़ा रहता है तो ये क्यों नहीं सोचता कि मैं खड़ा हुआ हूँ, हिल नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि उसके अतराफ में लोग उससे भी नीचे जा रहे होते हैं, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है कि दूसरे लोग मुझसे भी नीचे जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम अपनी जगह पे खड़ा हूँ। लेकिन वो बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है, क्योंकि हमें आखिरत दूसरों के साथ इकट्ठी नहीं गुजारनी है, अपनी अपनी आखिरत, अपनी अपनी कब्र खुद देखनी है। इस दुनिया में तो ये हो सकता है कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, दूसरों के पास तो उससे भी कम है, ये चल जाएगा शायद, लेकिन मैं दुनिया में ये सोचूं कि दूसरे लोग नाऊज़ बिल्लाह ताला, सद नाऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसलन दूसरे लोग जहन्नम के इतने नीचे दर्जे में जा रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा ऊँचे वाले दर्जे में हूँ, अरे ये सही बात नहीं होगी। दूसरे कहाँ जा रहे हैं, मुझे उससे क्या गरज, मुझे तो देखना है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो दो दिन बराबर भी नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन अंदर से खाना चाहिए इसको हमें, यानी ये हमारे अंदर से तड़प पैदा करे कि डेवलपमेंट कहाँ से आएगी। क्यों, नमाज तो पहले भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े तो पहले भी रख रहा था, असरदारी में पहले भी जाता था, तो डेवलप कैसे होऊंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। और मैं तालिब इल्म होने के नाते आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये सवाल आपके लिए नहीं बन रहा है, ये बहुत गलत निशानी है, इससे होशियार रहिएगा। अगर ये सवाल आपके लिए नहीं बन रहा है, क्या सवाल, कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, अगर ये नहीं आ रहा सवाल आपके जहन में, बहुत ख़तरनाक बात है। क्यों, उसका मतलब ये है कि शैतान एक मामले में धोखा देने में कामयाब हो गया, उसको कहते हैं खुद पसंदी, कि मैं किसी अच्छी जगह पहुंच गया हूँ, ये बहुत ख़तरनाक जगह है। अगर खुद पसंदी नहीं होती तो क्यों राज़ी हुए इस जगह पे जहाँ अब तक खड़े हो, आगे जाते। उसकी एक और वजह भी है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहु। एक और वजह ये है कि मामूलन हम लोग अपने से बेहतर को इस मामले में नहीं देखते। हमारे पास रिवायत मौजूद है कि दुनिया के मामले में उनको देखो जो तुमसे नीचे हैं, आखरत के मामले में उनको देखो जो तुमसे ऊपर है। बदकिस्मती से हमारी दुनिया उल्टी है, हम दुनिया के मामले में बादशाहों को देखते हैं और आखरत के मामले में उस आखरत के इंतहाई पस लोगों को देखते हैं, उसकी वजह से सेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब एक और काम कर लें, कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी पढ़ना शुरू कर दें जो हमसे बेहतर थे, कुछ तो झटका लगे, کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا اور ہم نے نہیں کیا. تو کچھ انسپریشن ملے گی, کچھ آپ کو طلب ملے گی. تو میں ان 5 دنوں میں کوشش کروں گا ایک دو کتابیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں, اور ظاہر کوشش کروں گا اردو زبان میں ہونی چاہیے, ورنہ کیا فائدہ ہوگا دوسرے لوگوں کو. تو ایسی کتابیں بھی بتا دیں گے کہ جس میں آپ کچھ آگے کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں, تاکہ انشاءاللہ اس سے بھی ایک انسپریشن مل جائے. اور پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو ترقی ہے یہ کیوں نہیں ہے اگر ایک جیسی ہے, پیچھے جا رہی ہے تو خیر بہت ہی خطرناک معاملہ, اس کو بھی عرض کریں گے. اور اگر ترقی کرنی ہے تو یہ ترقی کیسے کرنی ہے, ہم تھوڑا اس کے اوپر فوکس کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور موضوع ہے جو اس میں مددگار ہوگا. تو پہلے میں نے موضوع کو تو تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, اب اس سے لنک کرتے ہوئے جو موضوع ہے وہ بھی تھوڑا سا عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. عرض ہوا کہ خدا متعال نے اس دنیا کو قوانین پہ خلق کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے حسن ظن, آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں, یہ اچھی چیز ہے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا. البتہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جو میرے ذہن میں ہے ابھی, شاید خدا نہ کرے غلطی نہ کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں مولا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. فرمایا حسن ظن وہاں صحیح ہے جہاں معاشرے میں برائی عمومیت کے ساتھ رائج نہ ہوئی ہو, وہاں حسن ظن کرو. لیکن اگر کوئی برائی عمومیت کے ساتھ رائج ہو گئی ہے, اب حسن ظن نہیں ہے صحیح پر. اب تم سوچو کہ نہیں انشاءاللہ برا نہیں ہوگا, معاشا مبتلا ہو چکا ہے, اب کیا حسن ظن رکھوں کہ انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا. مثال بچے بہرحال ٹریک سے اتر رہے ہیں, اگلی نسل کہیں اور جا رہی ہے, میں کوئی کوشش نہ کروں, حسن ظن رکھوں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. کیسے صحیح ہوگا, یہ حسن ظن کی جگہ ہے نہیں. یہاں تو آپ کو مکمل احتیاط کرنی چاہیے. اب یہ جو اظہر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ کم سے کم یہ کہیں گے نا عاقبت اندیش لوگ, عاقبت کو نہ سمجھنے والے نہ سوچنے والے لوگ اس ملک کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں. اب کیا حسن ظن کرے آدمی, کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو. چونکہ نفس پرستی ایک حد کے بعد انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے, اور یہ نفس پرستی کا جو اسکیل ہمارے ہاں طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ان کی عقول معقول فیصلے کر دیں گی تقریباً ناممکن ہو گیا. یہ حسن ظن رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہم روایات موجود ہیں. کل شاید کل پرسوں میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا, مبالغہ آرائی نہیں کروں گا, کہ روایات موجود ہیں کہ نفس پرستی کس طریقے سے انسان کو غلط عاقبت کی طرف دھکیلتی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نفس پرستیوں کے اندر غرق, اور جو دشمن ان سے کروانا چاہے کروانے کو تیار, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ خود ان کا کیا ہوگا. اور جو ملک کے ساتھ ناانصافی, ملک کے ساتھ تباہی بربادی ان اعمال کے نتیجے میں آ رہی ہے, نہ کہ آئے گی, آ رہی ہے, کس کی آنکھیں بند ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں جو مشکلات آئی ہوئی ہیں, کیا اس سے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ یہ کیا بنا دیا انہوں نے اس ملک کو. آدمی جب پچھلے دور کی باتیں سنتا ہے, 50 سال پہلے کیا تصور تھا پاکستان کے بارے میں اور اب کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. آپ یقین فرمائیے, جب ایران میں پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کی کلاسز میں تھا, تو ایک ٹیچر آتے تھے وہاں پہ بہت سینئر, اس وقت میرے خیال میں وہ 74 کے تھے. تو وہ پاکستان کے گزشتہ کے بارے میں کچھ چیزیں بتا کر افسوس کرتے تھے, کہ ہم پاکستان کو کیا سوچ رہے تھے اور تم لوگوں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ انگی تم یقین مانو 60s میں ہم پاکستان اور ساؤتھ کوریا کا مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے پاکستان یقیناً ساؤتھ کوریا سے آگے نکل جائے گا. کہتے ہیں کہ ہمیں ساری علامتیں ایسی نظر آ رہی تھیں جیسے پاکستان ساؤتھ کوریا کو بیٹ کر دے گا. اب بتاؤ ہمیں کیا تخیل لگتا ہے, اب تو فکشن لگتا ہے. صرف 50 سال پہلے پاکستان چائنا کو سپورٹ کر رہا تھا کہ تم کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم لے کر آئیں گے. 1990s میں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس رشین فیڈریشن سے نکلی ان کو ٹریڈ اور بزنس اور بینکنگ پاکستانی سکھا رہے تھے. 40 سال پہلے کی بات ہے, 40 سال بھی نہیں ہوئے, 35 سال. کیا حشر کیا آدمی دیکھے اور افسوس کرے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں اور کتنے ظالم ہیں. واقعا میں تو سوچتا ہوں ظلم کی حد ہوتی ہے آخر کوئی, کہ اتنے کروڑ انسانوں کی مقدر کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں. اور جس کو اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں کان پر جوں تک نہیں رینگتی, ان کی کوئی عیاشی کم نہیں ہوتی, ان کی کوئی نفس پرستی کم نہیں ہوتی, ان کی لوٹ مار میں کوئی کمی نہیں آتی, اور جو بیچارے لوٹے ہوئے ہیں وہ مزید لوٹ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں حسن زن کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے, اس میں حسن زن نہیں ہے, اس میں کچھ چاہیے کہ انسان کچھ کرے. اب یہ کہ جہاں سے بھی کرنا شروع کریں یوں لگتا ہے جیسے غلطی کا ایک راستہ اور کھول لیا. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یہ. اب میں بہت احتیاط کرتا ہوں خاص کر اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ کہیں میرے لیے آپ کے لیے کوئی اور مشکل نہ بنا دوں, لیکن یہ مشکل بنی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. بہرحال میں اس موضوع میں زیادہ نہیں جاؤں گا, اور انہوں نے جو فرمایا اس کی تائید کے لیے انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کی دعا کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا انشاءاللہ اس ملک کے مقدرات کو اس کے اہل اور مناسب لوگوں کے ہاتھ میں قرار دے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد عجل فرج. اس بل کے خلاف ہم کوئی قرارداد مذمت پاس نہیں کریں گے, نہ ہم مجلس کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کی بات کی حمایت کرنے کے لیے کہ ہم سب کے دل اس بات سے کڑے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, اپنی اس کڑھن کے اظہار کے لیے کہ ہم اس پہ خوش نہیں ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ان کی اصلاح کرے اور پاکستان کو اس مشکل سے نجات دے. ایک بار پھر بلند آواز درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. ایک بات اور عرض کرتا چلوں, بار بار کوشش کر رہا ہوں نکلوں لیکن میرے دل میں بھی غبار بھرا ہوا ہے. جو بھی کر رہا ہے وہ دو اہداف میں سے ایک یا دونوں رکھ رہا ہے. ایک تو کوئی جو کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمیں دیوار سے لگا لے گا جو بھی کر رہا ہے, ایک گروپ وہ ہے. اور ایک گروپ اس کے بھی پیچھے ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیوار سے بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت خطرے میں ڈالیں گے, وہ ہمیں یہاں کھینچ رہا ہے. تو میں دونوں دشمنوں کے لیے عرض کروں گا, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کاموں سے ہم دیوار پہ لگیں گے تو تم نہیں, تمہارے اجداد میں حجاج بن یوسف بھی مر گیا ہے. ہمیں مشکلوں کو جھیلنے کا تجربہ ہے. ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, نہ کسی کے دیوار میں لگانے سے دیوار میں گھسے ہیں اور نہ کسی کے ہمیں حملہ کرنے سے ہم میدان سے بھاگنے والے ہیں. ہم نے جہاں پہ علم اٹھایا ہے مولا ابو الفضل کا, ہم نے کہیں اس علم کو زمین پہ نہیں رکھنے دیا ہے. صحیح ہے؟ تو جو ہمیں دیوار پہ لگانے کے لیے سمجھ رہا ہے کہ ہم دیوار پہ لگانے والے ہیں, انشاءاللہ تمہارے پہلے والے بھی کوششیں کر کے مر چکے ہیں, تم بھی مرو گے. ہم کل بھی یا حسین کر رہے تھے, آج بھی یا حسین کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین جنہوں نے بل پاس کیا ہے وہ اس کو ضرور سنے, لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. 1400 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, کہتے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں اور کل بھی کہیں گے, حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. یہ ہمارا وعدہ ہے جو ہم نے اپنی رگوں کے خون سے اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ اور اپنے امام کے ساتھ کیا ہوا ہے. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کہیں لگانے سے ہم سے کچھ یہ کروا پائے گا تو وہ تو بھول جائے کہ وہ ہمیں کہیں لگا پائے گا. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, 1400 سال سے ہم نے اس کو جھیلا ہوا ہے, ہمیں اس کا بہت تجربہ ہے, تو پرواہ نہیں ہے ہمیں اس کی, نہ اس سے ہم ڈرنے والے ہیں. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بندہ تھا جو کہتا تھا میں ایسا کر دوں گا کراچی میں کوئی شیعہ کو ہاتھ نہیں ملائے گا. ابھی گورنر ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے ہاتھ نہیں ملائے گا, ان کو نہیں معلوم ہم کون ہیں. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں, لیکن تاریخ نے کافی ہے پڑھانے کے لیے کہ ہم تاریخ جانتی ہیں ہم کون ہیں. تو یہ بھی عرض کرتا چلوں, فرد سے نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں, تم کچھ نہیں ہوں, صاف بات ہے. ایک بندہ اٹھاؤ, ہم کچھ نہیں ہیں, صرف عزاداری اور حسینیت ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, صاف بات ہے, خدا شاہد ہے. اے اللہ ہم تیرے حقیر بندے ہیں, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہم نے صرف ایک دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے پہلے پرچم حسین اٹھایا تھا, آج بھی اٹھایا ہوا ہے, کل بھی اٹھائیں گے. اس عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہوا ہے, اس نے ہمیں عزت دی ہے, اس کی طاقت پہ ہمیں طاقت مل گئی ہے. اور یہ وہ ہے جو مٹی پہ بھی خون بہائے تو مٹی خون اگلتی ہے, یہ وہ ہے. اس نے ہمارے قلوب کو اپنی نورانیت سے منور کیا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعد الفرج. جو وہ دوسری پارٹی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالیں گے, تو پہلا کم احمق تھا, تم اور احمق ہو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو. پاکستان ہمارے اجداد نے بنایا ہے, قائد اعظم کون ہیں؟ قائد اعظم ہماری نسلوں کے ہیں. قائد اعظم وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 12 امام ہونا قبول کیا ہے. کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں کیا؟ ڈاکومنٹڈ ہے. بمبئی کی جماعت کے پاس قائد اعظم کا وہ لیٹر بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں شیعہ ہوں, آج سے مجھے 12 امامی کہا جائے. تو تم کہتے ہو پاکستان, پاکستان ہمارے خون کا بنا ہوا ہے. راجہ صاحب محمود آباد کے مال کا بنا ہوا ہے پاکستان, ان خاندانوں کا بنا ہوا ہے جنہوں نے یہاں پہ بینکنگ کری ہے, انڈسٹریز لگائی ہیں. تو کیا ہمارا خون کہیں اور گیا تھا؟ ہمارے اجداد کا خون ہے یہاں پہ. اس جگہ پہ ہم نے, پھر وہی بات ہے, ہم نے جہاں پہ ایک دفعہ علم لگا دیا ہم وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے, اس میں ہمارے اجداد کا خون بہا ہے, اس میں ہم نے آزاد کی ہے, اس میں ہم نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے ہمیں اس کا دشمن بنائے گا, خدا شاہد ہے ہم نہیں اس کے دشمن بن سکتے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کے ساتھ رہیں گے. البتہ ظاہر ہے سب کا ملک ہے, سب مل کے رہو, ہم تھوڑی کسی کو کہیں گے کہ کوئی کہیں اور جائے کوئی کہیں اور جائے, سب کا ملک ہے. اور سر فہرست ہمارے اجداد کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں. تو وہ جو دوسرا گروہ ہے, میں کہوں گا تم بہت نادان ہو, کوئی اپنے اجداد کی محنتوں کے اوپر پانی نہیں پھیرتا. یہ ملک ہمیں عزیز ہیں, ہم محب وطن ہیں, ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے خون دیتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے اس کی عزت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. جہاں تک کوئی یہ سمجھے کہ ہم ملک کی سالمیت کے خلاف کچھ کریں گے, نہیں, ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا اس طرح کوئی کام, اور نہ ہم آئندہ کرنے والے ہیں. میں نے عرض کیا یہ ہمارا ملک ہے, سب کے لیے ہے, سب آؤ مل کے رہو, اسلام کا قلعہ بناؤ جو تم کہتے ہو کہ اسلام کا قلعہ بنانا ہے پاکستان کو, بناؤ اسلام کا قلعہ. کیوں ان وحشیوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے؟ کیوں ان درندوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے جن کے سامنے نہ انسانوں کی عزت ہے, نہ انسانوں کا مال ہے, نہ انسانوں کی جان ہے؟ ملک صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو صحیح فیصلے کریں. نہ ہمیں طاقت کی خواہش ہے, نہ ہمیں پیسے کی لالچ ہے. جو سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ اے خدایا نہ میرا قیام خدا دولت کی خاطر ہے، نہ میرا قیام مال و طاقت سمیٹنے کے لیے. فرمایا کس لیے ہے؟ لنوری المعالم من دینک، میں چاہتا ہوں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دوں. وہ نظہر الاصلاح فی بلادک، تیرے شہروں کے اندر اصلاح ظاہر ہو. وہ یامن المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. ہم سید الشہداء کی تاسی میں جو پاکستان میں چاہتے ہیں، لنور المعالم من دینک، پاکستان اسلام کا قلعہ بنے. نظہر الاصلاح فی بلادک، پاکستان کے شہروں میں اصلاح نظر آئے. وہ یامن المظلومون من عبادک، اس ملک کے باسی مظلوم انسانوں کو امن ملے. یہ ہماری خواہش ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، باقی رہیں گے اس پر انشاءاللہ. اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے اندر بسنے والوں انسانوں کی ہدایت، ان کی نورانیت کے لیے، اور انشاءاللہ ان تمام خرابیوں کی خاتمے اور اصلاح کے اظہار کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا شاہد ہے یہ ایجنڈے میں بالکل نہیں تھا، میرے بولنے سے ایک منٹ پہلے بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر اتنی بات کروں گا. ایک تو ہمارے اظہر بھائی نے کلک کر دیا کہ ہمارے سامنے انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا، پھر مجھے اندر سے خوف آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری کوئی ذمہ داری بنتی ہو اور میں اپنے موضوع میں جانے کی وجہ سے اس ذمہ داری کا اظہار نہ کر پاؤں، تو تھوڑا میں ڈر گیا. تو میں نے موضوع کو روک کر آپ کا وقت لیا اور اس بات کو عرض کرنا اپنے لیے ضروری سمجھا. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت اور نورانیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس میں بسنے والے تمام انسانوں کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ. خدا نے سب کچھ اسباب کے اوپر خلق کیا ہے. اگر میں معنوی ترقی کروں گا تو کوئی سبب چاہیے، بے سبب نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی زندگی میں اس نتیجے پر پہنچیں جس پر خدا پہنچانا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے اسباب چاہیے، ان اسباب پہ محنت کرنی پڑے گی. کوئی انسان کسی جگہ پر پانی ڈال کر آگ کا نتیجہ نہیں لے سکتا، نہ کوئی انسان آگ ڈال کر پانی کا نتیجہ لے سکتا ہے. خدا نے ہمیں اپنے قرب کا وعدہ کیا ہوا، تمام عبادتوں کو قربتاً اللہ کرنے کا ہم نے حکم دیا ہوا. یہ قرب الہی مفت میں نصیب نہیں ہوگا. یہ قرب الہی، خدا نے متعال کا قرب، یہ کسی اسباب سے نصیب ہونا ہے. ہمیں اور آپ کو جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ جو کائنات ہے، اور میں اس موضوع سے بھی اور نزدیک کروں چند نکات سے جو عرض کیے، یہ کائنات 15-20 علیحدہ مجموعے نہیں ہیں. یہ کائنات توحید کے سائے میں ہے. اگر ایک جگہ کوئی خرابی آئی ہے، یقیناً کہیں اور کوئی خرابی آئی ہے، یا اس کے سبب ہے، یہ سبب ہے اس کے لیے، یا وہ سبب ہے اس کے لیے. بس اگر مثلاً آپ نے تمام عوامل اسباب کا جائزہ لیا، آپ نے دیکھا جین میں کوئی خرابی ہے، اب یا اس جین کی وجہ سے کوئی اور خرابی آنے والی ہے، یا یہ جو جین ہے یہ بھی کسی خرابی کا نتیجہ ہے. تو یہ جو ملک کی حالت ہے نا، یہ بے سبب نہیں ہے، سبب کہیں اور ہے. اس سبب کو ڈھونڈے بغیر اصلاح نہیں ہو پائے گی. وہ سبب ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. جب آپ وہ اسباب ڈھونڈیں گے تب آپ کو نظر آئے گا، اور آپ جانتے ہیں اس پر آپ کا عقیدہ ہے، کہ توحید کیسے عمل کر رہی ہے. توحید کا عمل ہے یہ. ابھی مثال کے طور پر آج کل بہت زیادہ گفتگو اچھا ہے کہ ہو رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، آپ فضا کے حوالے سے، کہ بھئی یہ جو جس انوائرمنٹ کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تباہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، سیزن کے علاوہ ہٹ کے چیزیں ہو رہی ہیں. یورپ میں پتہ نہیں 40-40 درجے تک گرمی پڑ رہی ہے، کہیں پہ گرمی آ ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہمارا جو انوائرمنٹ تھا وہ کولیپس کر رہا ہے. البتہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرری ہے، واپس آ جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نو ریٹرننگ پوائنٹ کے یا نزدیک آ چکے ہیں یا اس پوائنٹ کو گزار چکے ہیں. کچھ لوگوں کی باتیں یہ کچھ کی وہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ توحید سے ہٹ کر بنا ہوا ہے؟ نہیں, یہ بھی توحید کے سائے میں ہے. اب آپ کہیں گے مولانا دیکھیں آپ انوائرمنٹ کو آپ گیسز تک رکھیں, فوزل فیولز تک رکھیں, اس کو آپ ادھر اخلاق میں نہیں لائیں. بھائی میں کیا کروں, روایتوں نے اس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ گناہ کرو گے تم پر بارش نہیں برسے گی, اگر یہ گناہ کرو گے تمہاری فصلیں خراب ہوں گی. یہ کنیکشن دیا ہوا 1400 سال پہلے. اب میرا جیسا طالب علم اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو کیا انکار کروں اور کہوں کہ نہیں تم اس کو ہٹا دو, اس پہ کوئی کریکشن نہیں کرو اور جا کے جاؤ انوائرمنٹ کے اوپر کام کرو. بھائی یہ توحید ہے. وہ اوزون لیئر اور آکسیجن اور کاربن وہ بھی اسی خدا کی جس نے ہمیں اخلاق دیا ہے. یہاں پہ خرابی کرو اور وہاں پہ اصلاح رہے, یہ نہیں ہوگا. یا وہاں پہ اس خرابی ہو رہی ہو اور اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہ ہو, نہیں, یہ نہیں ہونے والا ہے. کچھ بھی کر لو نہیں ہوگا, تبھی کیا کرنا ہوگا, دونوں چیزیں صحیح کرو, دونوں پہ محنت کرو. ایک دفعہ میں کراچی میں جا رہا تھا کہیں ٹیکسی میں, پہلے بھی سنا چکا ہوں گا, ٹیکسی والے سے میں نے کہا کہ الحمدللہ روڈز اچھی بن رہی ہیں کراچی میں اور اب شاید ٹریفک بہتر ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں نہیں ہوگی. میں سمجھا ٹیکسی والے ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں, پیسیمزم دکھاتے ہیں, نگیٹو. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی, کہنے لگا ٹریفک سڑکوں سے صحیح نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی کس سے صحیح ہوتی ہے؟ کہنے لگا ٹریفک اس وقت صحیح ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس وقت ٹریفک صحیح ہوتی ہے. یہ آپ سڑکیں چوڑی کیے جاؤ اور ان کو رسپیکٹ کرنی نہیں آتی, یہ ٹریفک صحیح نہیں ہونے دیں گے. نہ کہوں 100% تو کم از کم 90-95% تو کہوں گا کہ صحیح کہہ رہا ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا. تو اب آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں, ہمیں واقعاً کچھ کرنا ہے, پہلے اندر بدلنا پڑے گا. وہ جو آئے کریمہ ہے جس کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا, نہیں بدلو گے اپنی حالت نہیں تبدیل ہوگا. اور خدا کسی قوم کی اچھائی کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ لوگ اپنے ہاتھوں خراب نہیں کرتے, یہ خدا کا قانون. تو اب آپ یا تو ایک کمپریہنسو چینج کی خاطر جس میں انوائرمنٹ بھی شامل ہے, پاکستان کی سیاست بھی شامل ہے, پاکستان کی معیشت بھی شامل ہے اور ہمارے اخلاقیات بھی شامل, یا اس کی خاطر, یا اب بولو نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہماری عاقبت کا معاملہ. چلو عاقبت کی خاطر, کسی خاطر اس بات کو سوچ لو بھائی اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا. اور میں بتا رہا ہوں کنیکشن ہے, یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ خدا متعال نے جو وعدہ دیا ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین و آسمان سے وہ سونا اگلے گا, جو وہ برکتیں آئیں گی جو تم کبھی نہیں سوچ پاؤ گے. یہ جو خدا کا عدل کا نظام ہے یہ زمین و آسمان کو برکتیں دیتا ہے. جتنا ظلم پھیلاؤ گے یہ زمین و آسمان ناقابل رہائش ہو جائے گی, ناقابل رہائش ہو جائے گی. شاید قیامت اسی کو کہتے ہیں کہ جب زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی ان گناہوں کی وجہ سے جس کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. تو ابھی ایک امید انسانیت پردہ غیب میں باقی ہے. خدا اس امید انسانیت کی وجہ سے اس کو تہس نہس نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک میرے فرزند نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. العجل 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 العجل, یہ وعدہ الہی ہے. یہ نہیں معلوم وقت کے امام کے ذکر میں کتنی برکتیں رکھی ہیں خدا, یہ خدا کا نظام ہے, ان کے ذکر میں برکتیں ہیں. تو آپ کی اور میری زندگی میں کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کی صبح کہیں امام کو سلام سے ہو, پڑھ سکتے ہیں کوئی زیارت پڑھ لیں, زیارت آل یاسین پڑھ لیں, کوئی دعا پڑھ لیں, دعائے عہد پڑھ لیں. کچھ نہیں کر سکتے, دعائے سلامتی امام پڑھیں, لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمارے اوپر نصیب ہوں. تو میں موضوع کے نزدیک آتا ہوں, پھر میرا ذہن کہیں اور جاتا ہے, پھر میں موضوع کے نزدیک آتا ہوں. اب سالڈ چونکہ چند منٹ آج کے صرف باقی رہ گئے, آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا ہوں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آل محمد بعد الفرج. پچھلے سال جب یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا تھا ماہ ربیع الاول میں بھی، ماہ شوال میں بھی، اور ماہ محرم کے جو اختتامی دن ہیں، تو ہم نے کچھ اس کو ٹچ کیا تھا کہ تزکیہ نفس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی. حدیث عنوان بصری کا بھی تذکرہ کیا تھا. ظاہر ہے ہم اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم صرف اس بات کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں ڈیولپمنٹ اپنے اندر کرنا چاہتا ہوں ہوتا کیا ہے، تو آپ سب اپنی زندگی میں شاید اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ کسی دن آپ کا خود بخود دل اچھائی کے لیے چاہتا ہے، خود بخود دل چاہتا ہے آج کوئی اچھی نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، دعا پڑھوں، کسی کے ساتھ نیکی کر لوں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر لوں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے دو رکعت نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، ہوتا ہے کبھی ایسا. یہ کیا مشکل ہے، خدا کیوں ایسے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ خدا نہیں کرے گا، خدا اپنے بندے کے لیے رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنے سے نزدیک دیکھنا چاہتا. تو یہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوئی دخالت ہے. صرف مشکل ایک ہے، کچھ لوگ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں انہوں نے جو غلط کیا ہوتا ہے وہ خدا ان کے سامنے لے آتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. کچھ لوگ اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے، وہ اپنی غلطی میں بڑھتے رہتے ہیں. پھر فرض کر لیجئے نعوذ باللہ پیر کا دن غلط ہوا، کیوں؟ مثلا اتوار کے دن کوئی غلطی ہوئی تھی، اگر پیر کے دن اس بندے نے نہیں سنبھالا، اب جو منگل کا دن ہے وہ دو برائیاں لے کے آیا ہے، وہ اتوار والا دن بھی اور جو پیر والے دن غلطیاں ہوئیں. یوں سمجھ لو ایک اسپائرل ہے، اب وہ بڑھ رہا ہے. جتنی دیر لگائے گا واپس آنا سخت، اس میں بعض اوقات مہینوں نکل جائیں گے. ہم چونکہ طالب علم ہیں، لوگ ہم سے فون پہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں، عام زندگی میں کبھی آ کے بات کرتے ہیں میسیجز کے ذریعے سے، تو سمجھ لیں کہ میں یہ معاملہ سینکڑوں مرتبہ سن چکا ہوں کہ مولانا ایک اسپیل آیا تھا، میں نے اس میں نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اور اس سے پہلے ایک اسپیل آ رہا تھا جب میں نماز شب بھی پونا گھنٹہ پڑھ رہا تھا. یہ کہانی ریپیٹڈلی ہوتی ہے. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کہیں کوئی ایک جگہ ہے جہاں سے باقی چیزیں ٹریگر ہوئی ہیں، اس نے اس کو نہیں سنبھالا ہے. تو یہاں دو موضوعات بہت خطرناک سامنے آتے ہیں. نمبر ایک، اس کو پکڑو کہ یہ ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے، ڈاؤن فال ٹریگر کہاں سے ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر ٹو، اگر ہو جائے بچے کیوں نہیں، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان دونوں کو پکڑنا ہے. ان دونوں کو جب میں کام کرنے لگتا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے کچھ عرض کیا تھا سیکنڈ پوائنٹ پر کہ اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کیا کرے. پچھلی دفعوں میں یاد بھی نہیں ہے کون سے سال کس دفعہ، لیکن یہ عرض کیا تھا. آج میں اس دفعہ میں چاہ رہا ہوں ایک مسئلے کے اوپر گرفت کروں کسی طریقے سے، وہ یہ کہ یہ جو ہم غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحیح کام کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واچ الفرج. بچکانہ سی مثال ہوگی، مجھے معاف کیجیے گا، میں ٹیچنگ کا سابقہ ہے. ٹیچنگ کے سابقے میں ایک اچھی بات ہوتی ہے، آدمی سمجھانے کی صلاحیت لے لیتا ہے. ایک غلط بات یہ ہوتی ہے کہ سب کو بچہ سمجھنے لگتا ہے. تو آپ اس سے برا نہیں مانیے گا کہ میں بچکانہ مثالیں دیتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے میرا خیال میں چل جاتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہوگا کہ آپ نے ایک الارم لگایا کہ وہ اٹھنا ہے، بہت ضروری اٹھنا ہے، الارم بجا، اٹھے بھی، بند کیا، پھر سو گئے. چاہیے، یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تھا بھائی؟ ایک لحاظ سے جان بوجھ کے کیا تھا، چونکہ ہاتھ تو میرا ہی تھا، فیصلہ تو میرا تھا، لیکن کچھ لگتا ہے کہ اس وقت اتنا ہی کنٹرول تھا جتنا بعد میں افسوس ہو رہا ہے. نہیں. اس وقت لگنے لگتا ہے جیسے کوئی اسپونٹینیس ڈیسیشن آیا, ٹھک بند کیا, سو گیا. اس وقت صحیح فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں, اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اچھا, بعض اوقات یہی ہم ہوتے ہیں اور صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں. ہاں, مثال عرض کرتا ہوں بھائی, ایک رات آپ سوئے, اب فجر کا ٹائم آج کل ایک چیلنج بنا ہوا ہے, فجر کا ٹائم ٹھیک ٹھاک چیلنج ہے. آپ کے یہاں کتنے بجے ہے فجر کی اذان؟ میں نے کسی سے پوچھا فجر کی اذان کتنے بجے, کہنے کا مولانا قضا کا پوچھو, اذان کا کہاں پوچھ رہے ہو, 3:50. میں ابھی کہیں اور تھا, وہاں پر فجر ہو رہی تھی 2:40 پہ. اب ظاہر ہے ایک بندہ کہیں گیا ہے, واپس آیا ہے, اذان مغرب 9:30 ہے, صحیح ہے, جائے گا, کھائے پیے گا, واپس آئے گا, سوتے سوتے اس کو 11:12 تو بجنے ہی ہے, صحیح ہے, 12:30 عزداری کے ایام بھی ہیں ظاہر ہے. اب وہ بندہ خدا سو رہا ہے اور اس کو 2:30 اٹھنا ہے تاکہ وہ نماز اول وقت پڑھ لے. جس نے قضا کے نزدیک بھی پڑھنی ہے اس کو بھی بھائی 3 گھنٹے میں تو اٹھنا پڑ جائے گا, صحیح ہے. کبھی اٹھ رہا ہے, کبھی سو رہا ہے, کبھی وہ دیکھتا ہے کہ پچھلی رات صرف آدھا گھنٹہ سویا تھا پھر بھی اٹھ گیا. اب اس کا مطلب یہ کہ عذر نیند نہیں ہے, معاملہ کچھ اور. کسی رات 6 گھنٹے سویا تھا پھر بھی نہیں اٹھا, صحیح ہے. یہ دو آدمی ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے. تو بدن کی تھکاوٹ نے طے کیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ گئے تھے, تو پھر تو نہیں اٹھنا چاہیے تھا. تو جس دن 4 گھنٹے سوئے تھے پھر کیسے نہیں اٹھے؟ اس دن تو اٹھ جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے معاملہ یہ بدن کی تھکاوٹ کا بھی نہیں ہے. بندہ ایک ہی بندہ ہے, دو بیہیویئر دکھا رہا ہے, دونوں بیہیویئر کے اندر یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق اس کی جسمانی تھکاوٹ سے نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو جا کر پکڑیں گے معاملہ کیا ہے؟ معمولاً لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بہائے میں بہہ جاتے ہیں. یعنی ایک دفعہ ہو گیا, اس نے کہا کوئی بات نہیں, کل میں 2 الارم لگا دوں گا. اگلے دن 2 الارم لگائے پھر سوتا رہ گیا. اب تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ الارم کا نہیں ہے, معاملہ کچھ اور ہے. بعض اوقات ہوتا ہے تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ کیسے, رات کو پیٹ بھر کے کھا کے سویا ہے, اس کے اوپر کولڈ ڈرنک اور لسی بھی پی لی ہے, تو جو سانس کی بھی گنجائش تھی اس میں سے بھی کچھ جگہ گھیر چکا ہے. اس کے بعد سوچ رہا ہے 2 گھنٹے بعد فجر کے لیے اٹھوں گا. بیٹا, تمہیں 6 گھنٹے بعد موت بھی آئے تو مشکل ہے کہ اٹھو گے, اتنا کھا پی چکے ہو, تھوڑا کم کھا کے سو تو شاید کوئی چانس ہے. یہ تو یقیناً اپنی حرکت ہے, جسم کی حرکت ہے, لیکن بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہے. جتنی زندگی میں نارملی کھاتا تھا اتنا ہی کھایا تھا, صحیح ہے. تو مجھے آپ کو کہیں اور بات نہیں کرنی, اور زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, فوکس کرنا ہے, یہ فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں. یہ جو میں نے مثال دی اس میں پھر آسان ہے. آپ کہیں گے اس میں آسان ہے, اس میں زیادہ مشکل ہے؟ نہیں, یہ پھر آسان ہے. کیوں؟ اسپونٹینیس ڈیسیشن ہے, لاجیکل کیلکولیشن ہوئی ہی نہیں ہے. اس خواب میں جب انسان اٹھ کے الارم پہ ہاتھ مارتا ہے اور نہیں اٹھتا, کوئی لاجیکل کیلکولیشن کی تھی اس نے؟ نہیں. اور جب وہ اٹھ جاتا ہے تو کیا لاجیکل کیلکولیشن پہ اٹھتا ہے؟ نہیں. یہ پھر آسان ہے پکڑنا. ایک اور جگہ سخت ہے, وہ کیا ہے, ایک فیصلہ کرنا تھا جس میں ساری کیلکولیشن بھی اس نے خود کی ہیں, پھر بھی فیصلہ غلط کیا. اب کیوں غلط کیا ہے, اب یہ فیصلہ صحیح کیسے ہوگا؟ صحیح ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہماری ساری ڈیولپمنٹ قربتاً اللہ, اللہ کا قرب, معنوی ترقی, سب کا دار و مدار ایک معاملے کے اوپر ہے, فیصلہ صحیح کیسے ہوگا. چاہے وہ فیصلہ لاجیکل کیلکولیشن والا فیصلہ ہو, چاہے وہ فیصلہ ہو جو اسپونٹینیس ہو رہا ہے جس میں کوئی لاجیکل کیلکولیشن انوالو نہیں ہوئی ہے, ان دونوں کے اوپر گفتگو ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا آرائز پیش کرنے ہیں اگلے 4 دن میں, کوشش کریں گے کہ کوئی اس میں اچھے ریزلٹس نکال سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد دعات سے فرج ہوں گے. گرمی بھی کافی زیادہ ہے, باتیں بھی تھوڑی سی گرمی والی ہو گئی ہیں, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, سورۃ توبہ میں خدا متعال نے لوگوں سے کہا کہ تم جنگ کے لیے کیوں نہیں جاتے, ظاہراً غزوہ تبوک کا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ باہر گرمی بہت ہے اس لیے ہم نہیں جاتے. تو خدا متعال نے فرمایا کہ نار و جہنم اشد و حرا, یاد رکھنا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی, گرمی تمہیں صحیح کام سے نہ روکے, اس بات کو ذہن میں رکھو. اگر کبھی آپ کو لگے کہ اے سی میں سونے کی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے تو میں مشورہ دوں گا پھر جا کے ایسی جگہ سو جہاں پنکھا بھی نہ چلے. کیوں؟ قضا نماز کا کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو بغیر پنکھے سونے سے ملے گی, وہ بہت سخت ہوگا. تو نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر پنکھے کے سوئیں, خدا نہ کرے کچھ اور نہ ہو جائے, لیکن تھوڑا سا اپنی لذتوں کو کم کر لیں. اگر لذتیں رکاوٹ بنتی ہوں تو میں نے فجر کے اوپر کافی بات کر لی آج, انشاءاللہ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں. قسم کھانا مکروہ ہے لیکن قسم کھائی جا سکتی ہے, خوش نصیب ہیں. کبھی بھی زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہوں, اپنے دل سے ایک بات پوچھے گا, کیا تمہارا کوئی وارث نہیں ہے؟ وارث ہے, گھبراتے کیوں؟ مشکلات سے مت گھبراؤ, گھبرائے وہ جس کا وارث نہیں ہے. جس کا وارث ہے اور وارث وہ ہے جو اولاد علی ہے, اللہ, وہ وارث جب تشریف لائیں گے تو چند جملے شروع میں ارشاد فرمائیں گے, اور ان چند جملوں میں ایک جملہ کہیں گے, انا ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا ہوں, انا ابن الحسین, حسین کا بیٹا ہوں, انا المنتقم, میں خون حسین کا انتقام لوں گا, ارشاد فرمائیں گے. اللہ اپنے جد امجد کا مرثیہ پڑھیں گے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا وارث ہے, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں جن کے غم میں وہ وارث روتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, اے میرے جد امجد, میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں جن کے غم میں وہ وارث کائنات روتے ہیں, اور آپ کیوں نہ روئیں؟ جس نے سید الشہداء کو نبی کے شانوں پر دیکھا ہو وہ سر حسین کو نیزے پر دیکھے نہ روئے, کیوں نہ روئے, کیوں نہ روئے؟ جگر گوشہ بتول جن کو دیکھ کر نبی خدا کو ٹھنڈک ملتی تھی, اس کے جگر گوشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں, دیکھے اور نہ روئے, کیوں نہ روئے؟ چھ ماہ کا بچہ پیاسا ذبح ہو رہا ہوں, دیکھے اور نہ روئے, کیوں نہ روئے؟ اے تو میرا طریقہ کار رہتا ہے, جہاں کہیں بھی آشرہ مجالس خمسے کے لیے جاتا ہوں, پہلے دن چند جملے بی بی سیدہ کے مصائب میں سے عرض کر, شاید رسم نہ ہو لیکن میں پابند ہوں اس لیے عرض کروں گا, کوئی دیکھے بنت رسول اللہ کو تماشا لگا نہ روئے, کیوں نہ روئے؟ یا اللہ, جس گھر میں کھڑے ہو کر رسول اللہ چھ مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ, وہاں کوئی آئے اور آگ لگانے کی دھمکیاں دے, کوئی کیوں نہ روئے؟ اللہ اکبر. مولا امیر المومنین کی پہچان کیا ہے؟ صاحب ذوالفقار, حیدر کرار. اللہ اکبر. یہ صاحب ذوالفقار اگر زمین پہ بیٹھ کے رو رہا ہو اس کا شیعہ کیوں نہ روئے, اس کا شیعہ کیوں نہ روئے. اللہ اکبر. اگر ایک وقت آئے اور یہ علی امامہ اتار کے ماتم کرے تو علی کا چاہنے والا کیوں نہ روئے. اور ایک موقع آئے جب سید الشہداء کہے میں ماں کو الوداع نہیں کروں گا, پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے, اور امیر المومنین فرمائے خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا, حسین کو اپنے پاس بلا لیا اور ندائے غیبی آئی علی بچے کو ماں سے جدا کر دو, مال بھی تک کہاں کرتی ہے, شب عاشور بھی کربلا میں ہے, ذبح حسین پر بھی ماں کھڑی ہے, ایک طرف بچہ ذبح ہو رہا ہے, ایک طرف بیٹی طلحہ زینب یہاں پر. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلب. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے مرحومین کی قبور اور ہمارے قلوب کو منور فرما. خداوندہ اس پاکستان کو ان عزائم ناپاک سے, ان سازشوں سے محفوظ فرما, اس کے باسیوں کو امن و سکون و ہدایت نصیب فرما. اے پاک پروردگار بیرونی اور اندرونی سازشکاروں سے محفوظ فرما. پرچم آغا کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما. وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, بجاہ نبیک و عزرته الطاہری.